الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن کی جو نشست ہماری ہر جمعرات کو چل رہی ہے اس میں الحمدللہ سورۃ الاعراف کہ ہم آخری رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو اس کی بقیہ آیات ہیں آج اس کا ہم اختتام کر لیں گے. سورۃ الاعراف کا اس کا جو رکوع نمبر 22 اور 23 اور 24 یہ تین آخر کے جو رکوع ہیں, یہ بات تسلسل سے ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس میں موعظت اور نصیحت کے مضامین ہیں کہ جو ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں. اور قرآن مجید کی جو بھی صورتیں ہیں وہ خطبوں کی شکل میں ہیں, اور اچھا جو خطبہ ہوتا ہے اس کا جو آغاز اور اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بڑا جاندار ہوتا ہے. یہی کیفیات آپ کو قرآن مجید میں صورتوں کے اعتبار سے نظر آئیں گی, اور کیونکہ یہ سورۃ الاعراف کا اختتام ہے تو بڑے اہم مضامین ہیں کہ جو کہ دوبارہ سے یاد دہانی کے طور پر نصیحت کے طور پر لائے جا رہے ہیں. پچھلی آیتوں میں کفار مکہ جس شرک میں مبتلا تھے اس کا ابطال کیا گیا, اس کا رد کیا گیا, اور اس کے مقابلے میں توحید کا اثبات کیا گیا, اس کو ثابت کیا گیا. آج کی جو آیات ہیں اس میں خاص طور پر جو داعیان دین ہیں, یعنی وہ حضرات, وہ لوگ, خوش نصیب لوگ جو دین کا جو ایک فریضہ ہے دعوت دین, اس کا وہ عزم لے کے اٹھتے ہیں, اس کا وہ بیڑا اٹھاتے ہیں, تو داعیان دین کے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورے امت کے داعیان دین کو یہ ہدایات ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہیں, اور اس اعتبار سے ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہیں کیونکہ یہ دعوت دین کا جو بھی فریضہ ہے یہ ہمارے کندھوں پر ایک فرض ہے. ختم نبوت کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا یہ پیغام اپنے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے یہ پہنچائیں, اور لازم بات ہے کہ جہاں یہ ایک دینی فریضہ ہے اور جو بھی اس کو انجام دیں ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں. قرآن مجید میں بھی, احادیث مبارکہ میں بھی, سورہ حامیم السجدہ میں بھی یہ بات آ گئی کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلائے. لیکن جہاں یہ سعادت کی بات ہے وہاں یہ نازک کام بھی ہے, اور اس میں مختلف اعتبارات سے جو داعی دین ہے اپنے مدعو کے لحاظ سے اسے بڑی احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا وہ پڑتا ہے, اور اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ بھی اسے معلوم ہونے چاہیے. انشاءاللہ آج کی ان آیتوں میں خطاب کا رخ ہے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن کیونکہ آپ اسوہ ہیں پوری امت کے لیے, انسانیت کے لیے, تو آپ کو براہ راست خطاب کر کے یہ ہدایات ہیں اصل میں پوری امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور پر داعیان دین کے لیے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے ہدایات دی جا رہی ہیں. پہلی ہدایت کیا ہے؟ دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے خذ العف. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اف اور درگزر کو پکڑیے. یعنی کیا مطلب؟ آپ درگزر کو اپنے مزاج کا حصہ بنائیے. لازم بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دعوت دین کا کام یہ انتہائی نازک کام ہے, اور جو بھی داعی دین ہے وہ اپنے مدعو کو دعوت دینے جب معاشرے پہ نکلتا ہے تو لازم بات ہے, حق بات ہے کہ جب بیان کی جائے گی اور قرآن مجید جب سامنے رکھا جائے گا تو وہ باطل نظریات کے جو بھی حامل لوگ ہوتے ہیں ان کے مفادات پر جب کاری زر پڑتی ہے اس حق کو بیان کرنے کے اعتبار سے, تو پھر یہ کہ ان کی طرف سے ریٹیلیشن ہوتا ہے. یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بڑے طنز کے تیر ہیں کہ جو کہ برسائے جاتے ہیں, کریکٹر ایسیسینیشن ہے کہ جو کہ دائی کی وہ کی جاتی ہے, اور پھر بحث مجموعی بھی پوری پلاننگ کے ساتھ نظام باطل پھر حق کو دبانے کے لیے, اس کی دعوت کو جو ہے وہ دبانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور ہے کہ جو کہ لگاتا ہے. لہذا اس اعتبار سے داعی دین کے اندر یہ بڑی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنے مزاج کی جو بھی تلخی ہے اس کو دعوت دین کے پروسیس میں اس کو نیچے کر کے رکھے, اپنے مزاج کو نیچے کرے, اور مدعو کے لیے وہ ایک آسانی کا معاملہ, ایک نرمی کا معاملہ وہ اختیار کرے. اور اس کے لیے جو کامل اسوہ ہیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تنے تنہا جب عرب کی سرزمین پر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے حق بات جب پہنچائی ہے اس معاشرے کو کہ جو کہ انتہائی تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا, ہر طرح کا ظلم و ستم وہاں پر تھا, لہٰذا یہ ہے کہ جب انہیں آخرت سے خبردار کیا گیا تو کس طرح سے نظام باطل کا پہلا ہتھ کنڈا جو تھا وہ وربل پرسیکیوشن تھا, یعنی زبانی کلامی تشدد. یہ ہر زمانے میں یہ پہلا ہتھ کنڈا ہوتا ہے نظام باطل, اور اس میں بھی سب سے پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے جو دائی حق جو دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے اس کی کریکٹر ایسیسینیشن ہوتی ہے, اس کی کردار کشی ہوتی ہے. لہٰذا آپ کو ساحر کہا گیا, آپ کو مجنون کہا گیا, آپ کو شاعر کہا گیا, آپ کو کذاب کہا گیا, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو آپ کے دم بھرتے تھے ظہور نبوت سے پہلے, سارے تنازعات آپ سے سالو کراتے تھے اور آپ کو صادق العالمین کے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے تھے, لیکن جیسے ہی حق بات آپ نے سامنے رکھی, قرآن کی دعوت رکھی, تو لہٰذا ریٹیلیشن آنا شروع ہو گئے. تو اس پورے پس منظر میں کیونکہ مکی صورت ہے سورۃ الاعراف, لہٰذا یہ ہے کہ شدید وربل اپوزیشن بھی ہے کہ جو کہ ہو رہی ہے, کہ جو کہ پھر آگے بڑھ کے وہ فزیکل ٹارچر میں بھی تبدیل ہوئی, جسمانی تشدد بھی پھر کیا گیا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر. تو اس میں بڑی اہم بات اس تلقین وہ کی جا رہی ہے ہدایت کہ خذ العف, کہ آپ اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں اف اور درگزر کو. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سوا دو گھنٹے کے لیے کسی محفل میں جانے کے لیے یہ اف کا لبادہ اوڑھ لیا جائے یا کوئی واسکٹ پہن لی جائے اف کی درگزر کی, نہیں, بلکہ یہ ہے کہ یہ داعیان دین کے مزاج کا حصہ بننا چاہیے. اف اور درگزر کا یہ مزاج, یہ پہلو غالب رہنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے, اور اس اعتبار سے دیکھیں وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے نا, یعنی 13 سال مکی دور میں ظلم و ستم برداشت کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہاں جب بات نہیں مانی جا رہی تھی تو آپ نے طائف کا سفر کیا کہ کاش کے طائف والے وہاں کے سردار مان جائیں, لیکن وہاں ایک دن وہ کچھ ہو گیا کہ جو کہ 13 برس مکی دور میں نہیں ہو, اتنا ظلم و ستم وہاں پر ڈھایا گیا. یعنی سردارہ نے طائف نے بات نہیں مانی اور بعض لڑکوں کو پیچھے چھوڑا, اور کس طرح سے تاک تاک کے جو ہے وہ نشانے لے لے کر آپ کے نالین مبارک پر پتھر مارے گئے, آپ خون آلود ہوئے, بے ہوش ہو کے گرے. اور بہرحال یہ ہے کہ جب آپ طائف سے واپس لوٹ رہے ہیں تو پہاڑوں پر جو مقرر کیا ہے فرشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, وہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں پر, یعنی اختیار مجھے دیا گیا اللہ کی طرف سے اور یہ جو طائف کی بستی جو ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے, تو میں ان دو پہاڑوں کو پاڑ دوں اور ان پر جو ہے وہ عذاب نازل کر دوں. کچل دو ان کو، اس بستی کو ان پہاڑوں کے درمیان، اگر آپ چاہیں تو. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ نہیں نہیں، مجھے قدی امکان ہے کہ یہ آج طائف کے لوگ میرا انکار کر رہے ہیں، لیکن انہی کی نسل سے ایسی اولادیں ہیں کہ جو کہ نکلیں گی، کہ جو کہ اس دعوت کو قبول کریں. لہٰذا یہ وہ اف اور درگزر کی کیفیت تھی، یہ نرمی تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے نبی آپ اللہ کی رحمت کا یہ مظہر ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے ہیں، نرم دل واقع ہوں. وَإِن كُنْتَ فَقْدًا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت دل ہوتے، لن فضوا من حولک، تو یہ جو بھی رضاکار آپ کے ساتھ جمع ہوئے ہیں اہل ایمان، ان یہ چھٹ جاتا، یہ جو بھی اجتماع ہے آپ کے ساتھ جو بھی یہ ساتھی آئے ہیں یہ چھٹ جاتا. خلاصہ یہ ہے کہ جب اقبال نے کہا نا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نواز. لہٰذا جو بھی میرے کارواں ہوتا ہے، جو بھی کارواں کا امیر ہوتا ہے، اس کے مزاج میں یہ نرمی یہ بڑی اہم شے ہوتی ہے. ورنہ اگر تنخو اور تلخی والا معاملہ، منہ پھٹ ہٹ چھڑ والی کیفیت ہو، تو پھر یہ ہے کہ جو بھی رضاکار جمع ہو بالکل چھڑ جائے. تو یہ بڑی اہم ہدایت ہے دایان دین کے لیے، اس میں ہم سب کے لیے، کہ خذ العف، اے نبی آپ اف اور درگزر کو پکڑیے، مزاج کا حصہ بنائیے. دوسری ہدایت وامر بالعرف، اور عرف یعنی معروف کا حکم دیجئے. معروف اصل میں کہتے ہیں ہر وہ نیک عمل کو یا ہر وہ اس عمل کو کہ جس کا فطرت جو ہے وہ اقرار کرے، فطرت جو ہے وہ قبول کرے. کیونکہ فطرت اللہ کی طرف سے، وہ جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ فطرت جو ہے وہ روح کی ترجمان ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے جو بھی عمل ہو جو فطرت اس کا اقرار کرے، اس کا انکار نہ کرے، وہ عمل ہے کہ جو کہ معروف کہلاتا ہے. معروف بھلائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نیک اعمال کے لیے. لہٰذا آپ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیجئے. یہ جو بھی آپ کے مخالفین ہیں، یہ برائی کا پرچار کر رہے ہیں، اس کے پرچارک ہیں، آپ ان کے مقابلے میں بھلائی کے احکامات ہیں کہ جو کہ ان کو دیتے رہیے، لیکن درگزر سے کام لیجئے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ درگزر کرنے میں آپ بھلائی سے بھی رک جائیں، نہیں، عرف اور معروف کے احکامات ان کو دیتے رہیں. وعارض عن الجاہلین، اور تیسری ہدایت اس آیت میں جو کہ سامنے آ رہی ہے دایان دین کے، وہ بڑی اہم ہے اللہ کے رسول کے ذریعے سے، کہ آپ جاہلین سے، اب یہاں جاہل عربی میں یہ علم کے مقابلے میں نہیں ہے، جس طرح سے اردو میں ہم بولتے ہیں نا کہ اس کو تو کوئی علم ہی نہیں ہے، جاہل انسان ہے. لہذا عربی میں جاہل علم کے مقابلے میں نہیں، بلکہ حلم کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی بردباری کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی نادانی، جذباتی انداز جو بھی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور جذبات میں بہ کے حق کو قبول نہ کرنے والے، اپنی انا کا مسئلہ بنانے والے. لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جاہلین سے، جذباتی لوگوں سے آپ اعراض کیجیے. جس طرح سے سورہ فرقان میں عباد الرحمان کے اوصاف میں یہ بات آتی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب بھی نادان لوگوں سے، جذباتی لوگوں سے، لوگ اگر ان سے الجھتے ہیں عباد الرحمان سے، اللہ کے بندوں سے، تو قالوا سلاما، وہ سلام کہہ کے ان سے الگ ہو جاتا ہے. یعنی اگر بات سمجھائی جائے اور مخاطبین جو ہیں مدعو وہ بات سمجھے نا، بلکہ ٹٹ فور ٹیٹ والی کیفیت پیدا ہو جائے، کوئی الزام تراشی کا معاملہ آ جائے، تو پھر خوبصورتی سے اس وقت وہ الگ ہو جاتے ہیں سلام کہہ کے، کہ تاکہ بعد میں دوبارہ سے موقع وہ رہے. ورنہ اگر دائیان دین جو ہے وہ ٹٹ فور ٹیٹ والی کیفیت اختیار کرے کہ اس نے مجھے گالی دی تو دو گالیاں میں دیتا ہوں، تو پھر یہ دعوت دین اس سے مجروح ہوتی ہے، وہ دعوت مجروح ہوتی ہے کہ جو دائی لے کے کھڑا ہوا. اور یہ کہ پھر مدعو کو دوبارہ سے وہ ملاقات نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ تو ایک کرنٹ ہے کہ جو کہ وہ مزاج کی تلخی اسے دور پھینکتا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نادان لوگوں سے اعراض کیجئے. جب بھی آپ معاشرے میں دعوت دینے جائیں گے، کچھ لوگ ہیں نیک سیرت ہیں، سعید روح ہیں، وہ تو آپ کی دعوت پر آپ کے قریب آ جائیں، لیکن کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو فتنہ پرور لوگ ہیں، جن کا سلوگن ہی یہ ہے کہ میں نہ مانوں بات، تو بات انہیں ماننی نہیں ہے، کرنا کیا ہے، انہیں چن چن کے فتنے ہیں کہ جو کہ اٹھانے ہیں، چن چن کے اختلافی مسائل ہیں کہ جن کو ہوا دینی. لہذا پھر ایسے لوگوں سے آپ کیا کیجئے، آپ خوبصورتی سے الگ ہو جائیے، ان سے اعراض کیجئے، ان کے ٹائم ویسٹنگ جو بھی ان کے معاملات ہیں کہ وہ اختلافی مسائل میں الجھانا چاہتے ہیں، فضول وقت وہ ضائع کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان میں پھر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، خوبصورتی سے اعراض کیجیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، چوتھی ہدایت، فرمایا کہ اگر تو اس دعوت کے کام میں شیطان کی طرف سے کوئی چوک آپ کو لگ ہی جائے، شیطان کوئی اڑنگا وہ لگا دے، خاص طور پر دائیان دین کے لیے شیطان کا کاروبار کیا ہوتا ہے کہ وہ جب دعوت مدعو کو دے رہے ہوتے ہیں اپنے سامنے والے کو، تو پلٹ کر وہ گالی دیتا ہے، پلٹ کر برا بھرا کہتا ہے، اور اگر دائیان دین خاموش رہ جائے، صبر کا مظاہرہ کرے، کچھ نہ کہے، تو شیطان اڑنگا لگاتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، تم نے تو اس کا بھلا چاہا تھا، اس نے گالی دے دی، تم بھی دو گالیاں دیتے اسے، مزہ چکاتے تھے، دندان شکن جواب دیتے اسے۔ لہذا یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ لہذا دعوت کے اس مرحلے میں اگر شیطان کی طرف سے کوئی چھیڑ ہو جائے، کوئی چوک آپ کو لگ جائے، تو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ فاستعذ باللہ، تو کس کی پناہ میں آ جائیے؟ اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ بڑی پیاری مثال دیکھ کر کسی نے سمجھایا کہ بھئی شیطان کی طرف سے چوک لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں، کیوں؟ کیونکہ شیطان کا مالک بھی کون ہے، شیطان کو بنانے والا بھی، تخلیق کرنے والا بھی کون ہے، اس کو گمراہی کی طرف یعنی گمراہی پر لانے کا اختیار دینے والی ذات وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لہٰذا جس طرح سے مثال دی جاتی ہے کہ آپ گلی میں سے گزرنا ہے، آپ کو اپنے گھر کی طرف جانا ہے، اور آپ نے گلی کے بیچوں بیچ آپ نے دیکھا کہ بھئی ایک پالتو خوفناک کتا وہ اپنے مالک کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی زنجیر بھی کھلی ہوئی، تو اب آپ کو گزرنا اسی گلی سے گھر پہنچنا ہے، تو اب دو کیفیات ہو سکتی ہیں، کہ آپ اس خوفناک کتے سے ڈر کر آپ بھاگنا شروع کریں، تو آپ یقین مانیں کہ آپ گھر سے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ اس کی گرفت میں آ جائیں گے، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس خوفناک کتے سے بچنا ہے تو اس کے مالک کی آپ پناہ میں آ جائیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ جو شیطان ہے نا، اس کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو شیطان کی طرف سے اگر کوئی چوک لگ جائے تو فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ پکڑیے، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اب متقین کی جو روش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آگے بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ روش ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھیں انسان غلطی کا پتلا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کلو بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن خیر و خطائین توابون، جو بہترین خطا کار ہیں وہ ہیں کہ جو فوراً توبہ کر لیں، پلٹ جائیں گناہوں سے اور نیک یعنی صراط مستقیم پر دوبارہ سے آ جائیں۔ گناہ کر کے انسان صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، توبہ کا یہ پروسیس اسے دوبارہ لاتا ہے صراط مستقیم، نیک اعمال۔ لہذا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین تقوا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی کی روی اختیار کی، ان کی روش کیا ہوتی، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب کبھی بھی کوئی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ وہ لگ جائے، کوئی شیطان کے وسوسے میں آ کے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی گناہ کا معاملہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو یہ متقین کی روش ہے، تذکرو، تو وہ فوراً یاد کرتے ہیں، فوراً ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پس وہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی انہیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ ارے بھائی یہ جو میں نے غلط راستہ اختیار کیا، یہ جو برائی کا راستہ میں نے اختیار کیا، یہ تو شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان نے میرے اندر یہ وسوسہ اندازی کی کہ جس پر میں نے عمل کر لیا، اللہ مجھے تمام نعمتیں دینے والا ہے، شیطان کے ہتھکنڈوں سے اور حملوں سے وہ مجھے آگاہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی میں شیطان کے وسوسے میں آ کے میں نے یہ غلط کام کر لیا۔ تو فوراً متقین جو کہ تقوی کی روش پر گامزن ہوتے ہیں، خدا خوفی ان کے اندر ہوتی ہے، تو کیونکہ انسان ہے، غلطی کا پتلا انسان، خطا ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ ایک ہے عام انسان، وہ اپنی خطا اور گناہ پر ڈٹ جاتا ہے، ضد اختیار کرتا ہے، اس خطا کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لیتا ہے، لیکن جو متقین ہیں وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میں نے کیا کیا، میں تیرا رزق کھاتا ہوں، میں تجھ سے جو ہے وہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نے کیا کیا، یہ غلط کام ہو گیا۔ فیضا ہوں مبصرون، اور پھر فوراً ان کی آنکھیں ہیں کہ جو کہ کھل جاتی ہیں کہ واقعی تر ہم سے یہ غلط کام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ روش ہم سب کو نصیب فرمائے، کیسے کیسے گناہ ہیں کہ جو کہ ہم سے ہوئے۔ نادانی میں، دانستگی میں، کھلے چھپے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ تذکیر، یہ یاد دہانی، یہ گناہوں سے پلٹنے کی جو بھی روش ہے متقین کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری بھی آنکھیں کھول دے اپنے گناہوں کے حوالے سے. اور فرمایا جا رہا ہے جو نافرمانوں کی کیفیت ہے، جو شیاطین کے بھائی ہیں، فرمایا وہ اخوان ہم یمدون فی الغی، اور جو شیاطین کے بھائی ہیں وہ تو انہیں گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں. ثم لا یبصرون، کوئی کسر نہیں باقی رہنے دیتے، کوئی گمراہی میں کھینچنے کی کمی نہیں ان کی طرف سے ہوتی، ایڑی چوڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ گمراہی کی طرف آ جائے. اب یہاں پر آپ سوچئے ذرا، من الفلغی، گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں، یہ جو بھی شیطان صفت لوگ ہیں، من الجنتی والناس، چاہے وہ شیاطین جنات ہوں جو کہ وسوسہ اندازی کرتے ہیں، شیطان کے چیلے، وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، درندہ صفت جو بھی شیطان کے چیلے ہیں انسانوں میں سے، یہ بھی وہ شیطانی کام ہے جو کہ کر رہے ہوتے ہیں. اور گمراہیوں کے مختلف شیڈز آپ کو نظر آئے، تعلیم کے نام پر آج گمراہی ہے کہ جو کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکول کی سطح پر بھی یہ گمراہی جو ہے وہ عام کی جا رہی ہے تعلیم کے نام پر. یعنی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو میوزک کلاسز ہیں تعلیم کے نام پر وہ شروع کرا دی ہیں، بڑے بڑے اسکول میں میوزیکل کلاسز وہ چل رہے ہیں. اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہاف سلیو اور فروخے پہنا کے اور کیٹ واکس ہیں کہ جو کہ وہ فنکشنز میں وہ کیٹ واکس کرائی جا رہی ہوتی ہیں. کس طرح سے ڈانس پارٹیز ہیں کہ جس پہ بچیوں کو اور یعنی نامحرموں کے سامنے ہماری شادی بیاہ کے موقع پر یہ یعنی خوشی کے نام پر یہ گمراہی کے دھندے کے جو کہ شروع ہوئے. اسی طرح سے فیشن شوز کے نام پر کس طرح سے جو ہے وہ لباس عمدہ، اور وہ لباس کیا ہے، وہ چیتھڑے جسم پر رہ گئے خواتین پر، اور بوتیک کے نام پر، فیشن شوز کے نام پر یہ گمراہی ہے کہ جو کہ پھیلائے جا رہی. اسی طرح سے اور لبرلزم کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، حقوق کے نام پر، یعنی میرا جسم میری مرضی، یہ 8 مارچ کو جو یعنی بے حیائی کے سامان، اور عورت مارچ جو ویمن مارچ ہوتا ہے، اس میں ایسے ایسے حیا سوز بینرز ہماری بچیاں، ہماری خواتین لے کے کھڑی ہوتی ہیں، علمان الفیظ کہ جو کہ شریف فیملی وہ پڑھ نہ سکے، ایسی واحیات جملے. لیکن یہ ہے کہ یہ حقوق نسواں کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، یہ سارے جو ہے وہ کالج یونیورسٹیز میں کس طرح سے کنسرٹس وہ کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے بینڈز جو کہ واحیات بینڈز ہیں وہ یہاں لا کے اور ان کے کنسرٹس کرائے جا رہے ہیں. اور یہ ہے کہ انہیں خوش نما فریڈم آف اسپیچ کے نام پر، اظہار آزادی رائے کے نام پر، بھائی جو چاہے تم کہہ دو، کوئی مسئلہ نہیں، زبان تمہاری ہے، جو چاہے تم کہو، کوئی کسی کو جو ہے اس پر نکتہ چینی کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر یہ گمراہی ہے کہ جس کی طرف کھینچا جاتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اخوان ہوں یمدون ہوں فی الغی، اور ان کے یہ شیاطین کے جو بھائی ہیں انسان صفت، یہ تو کھینچتے ہیں انہیں گمراہی میں، ملا یقصرون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کسر اٹھا نہیں رہنے دیتے. فَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، تھوڑا سا موضوع اس کو دوسرا لایا جا رہا ہے اب یہ، کیونکہ مکی دور وہ دور ہے کہ جس میں ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں کفار مکہ کی طرف سے، اللہ کے رسول ہمیں یہ موضع دکھائیں، یہ دکھائیں، یہ دکھائیں، یہ دکھائیں، لہذا کفار مکہ کی روش بیان کی جا رہی ہے. فَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب نبی آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائے جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اب ان کا جو طنز ہے، ذرا طنز بھرا جملہ وہ دیکھیے، قالوا لو لجتبیتھا، تو وہ کہتے ہیں کفار کہ ارے بھائی تم کیوں نہیں خود گھڑ لیتے، یعنی ہم نے تم سے یہ معجزہ مانگا، کوئی محل تعمیر ہو جائے، کوئی خزانہ تمہارے لیے نکل جائے، کوئی فرشتہ تم پر نازل ہو، ہٹو بچو کے نعرے لگائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی تم رسول ہو، لہٰذا یہ معجزات ہمیں چاہیے. لہٰذا جب بھی ہم تم سے معجزہ مانگتے تم کہتے ہو کہ بھئی یہ معجزہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو رب کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں، لہٰذا پھر تم گھڑ کیوں نہیں لیتے. یعنی یہ جملہ بڑا تیر سے بھرا ہوا جملہ ہے کہ بھئی جس طرح سے تم یہ قرآن گھڑ لیا معاذ اللہ، تو پھر جو ہم تم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بھی گھڑ لو، اپنی طرف سے کوئی معجزہ بنا کے لے آؤ، جس طرح سے قرآن کو تم نے گھڑ لیا ہمارے سامنے، اور تم چاہتے ہو کہ بس زبردستی ہم اس تمہارے اس قول کو مان لیں. معاذ اللہ، قل اب جواب دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے, انما اتبع ما یوحى الی من ربی. بلا شبہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھو میرا اختیار کیا ہے, بلا شبہ میں تو اتبع کرنے والا ہوں اس وحی کی کہ جو میری طرف میرے رب کی طرف سے ہوئی. یہ ہے کلیئر, یعنی میرا کوئی اختیار معجزے کو لانا نہیں ہے, یہ معجزہ بھی دکھانا اللہ کے ہاتھ میں. ہاں میرا دعویٰ یہ ہے کہ میری طرف جو بھی وحی کی گئی ہے میرے رب کی طرف سے وہ میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, میں خود اس پر عمل پیرا ہوں. ھذا بصائر من ربکم, اور یہ جو آیات تمہارے رب کی طرف سے ہیں یہ آنکھیں کھول دینے والی, کیا یہ معجزے سے کم ہے؟ یہ میرا معجزہ یہ قرآن ہے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہ عصا تھا, یہ وہ تب عصا تھا معجزہ کہ جب ان کے ہاتھ میں تھا, لیکن یہ قرآن میرا معجزہ ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ میں آیا اس کی زندگی, اس کی کایا پلٹ گئی, اس کے لیے معجزہ بن گئے. تو میرا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے. لہذا یہ تو آنکھیں کھول دینے والے آیات ہیں قرآن مجید کی, وَهُدًى وَرَحْمًا, اور سراسر ہدایت رہنمائی اور رحمت ہے. کن کے لیے؟ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ, ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں. اور واقعتاً یہ ہدایت اور رحمت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ ہدایت اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہدایت ہے. ذرا سوچیں, رہنمائی. تمام نعمتیں دنیا میں جو بھی انسان کو دی گئی ہیں, مال کی نعمت ہو, اقتدار کی نعمت ہو, یہ ساری نعمتیں رحمت کب بنتی ہیں؟ کہ جب نعمت ہدایت اٹیچ ہو جائے. مثال آپ کو دوں تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ مال فی نفس ہی نعمت ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ. یہ مال اللہ کے یعنی حضرت عثمان غنی کو دیا گیا رضی اللہ تعالی, ان کے لیے رحمت بن گیا کیونکہ ان کو ہدایت نصیب ہو گئی کہ مال کہاں سے کمانا ہے, کہاں خرچ کرنا ہے. یہی مال قارون کو دیا گیا, اس کے لیے رحمت نہیں بنا مال کیونکہ ہدایت نہیں ملی اسے, لہذا وہ اس کے لیے زحمت بن گیا, پوری ساز و سامان اور حویلی کے ساتھ مال و دولت کے ساتھ دسا دیا گیا. یہ اقتدار بھی نعمت ہے. حضرت عمر فاروق کو 22 لاکھ مربع میل پر اقتدار دیا گیا, ہدایت مل گئی, رحمت بن گیا اقتدار. یہی اقتدار فرعون کو دیا گیا, ہدایت اٹیچ نہیں ہوئی, اس کے لیے وبال بن گیا, رحمت زحمت بن گیا, کس طرح سے غرقاب کر دیا گیا طوفان. لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ بہودوں و رحمہ, یہ یقیناً قرآن مجید ہدایت ہے اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون, ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں. آخری آیتیں ہیں, فرمایا جا رہا ہے, اور یہ سماعت قرآن کے جو آداب ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. اور یہاں پر سماعت قرآن کے حوالے سے, یعنی ایک تو طرز عمل تھا کفار مکہ کا کہ جو کہ تذکرہ قرآن مجید میں آیا کہ وقال الکافر وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کیا کہتے تھے کفار کہ بھائی قرآن نہیں سننا, کیونکہ وہ واقف تھے اچھی طرح سے کہ قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ جو سن لے تو وہ پھر محمد کا ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے تہیہ یہ کیا کہ قرآن نہ خود سننا نہ سننے دینا, اور کیا کرنا, جب بھی قرآن سنائے محمد تو ولغوفی اس میں غلغپاڑا کرو, شور شرابہ کرو, لعلکم تغلبون کے تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو لہٰذا اب اس روش کے مقابلے میں اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سماعت قرآنی کے آداب وہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا رہے ہیں. اور یہ ہر دور میں اب یہ سما, جب بھی قرآن پڑھا جائے ہمیں ان آداب کو ملوز رکھنا ہے. یہ دو آداب یہاں پر بیان ہو رہے ہیں. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآن, جب بھی قرآن پڑھا جائے, نمبر ایک فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اسے غور سے سنو. ایک ہے سمع یسمعو سننا, ایک ہے استمع یستمعو غور سے سننا, کان لگا کے سننا, پوری توجہ کے ساتھ سننا. یہ قرآن کا حق ہے سماعت کا. فرمایا کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اسے غور سے سنو, اور دوسرا ادب ہے وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو. یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے سیکھا سکھایا جا رہا ہے تو آپس میں اپنی گفتگو میں جو ہے وہ لگ جایا جائے, یہ سماعت قرآنی کے آداب کے خلاف بات ہے. اور یہ کسی بندہ مومن کو زیر نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ان آداب کا ہمیں لحاظ رکھنے کی توفیق دے. اور یہ دو آداب کریں گے سماعت قرآنی کے حوالے سے تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے, لعلکم ترحمون, کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت چاہتے ہو, یہ سب سے بڑی دولت ہے. لہٰذا اس کے لیے جب بھی قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو, عمل کی نیت سے سنو, اس کی پیروی کی نیت سے، اور خاموش رہو کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ذکر کے آداب بھی ساتھ ساتھ بیان کی جا رہے ہیں۔ یہ ذکر کیا ہے؟ یاد دہانی، اور اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، ہر وقت قلب میں اللہ کی یاد مستحضر ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک مخصوص شیپ میں، ایک مخصوص جگہ بیٹھ کر، کوئی لبادہ اوڑھ کر اور تسبیحات میں لے کر ہی ذکر، نہیں، یہ بھی ذکر میں شامل ہے، جو بھی اذکار مسنونہ اللہ کے رسول سے ہمیں ملتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ بھی اس میں شامل، لیکن ذکر کے اصل معنی کیا ہے؟ ہر وقت ہر آن دل میں اللہ کی یاد وہ مستحضر ہے۔ بازار سے گزر رہا ہے، نامحرم پر نظر پڑ رہی ہے، اگر نیچے نگاہ ہو گئی تو یہ کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ہے ذکر، اللہ یاد ہے۔ اگر دکان پر بیٹھا ہے، سیدھی ڈنڈی سے تول رہا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا، کوئی تقسیم نہیں کر رہا، کم نہیں تول رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اسے یاد، یہ ہے ذکر۔ فرمایا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، پس اے نبی آپ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیجیے، یہ ہے ذکر قلبی کی طرف اشارہ۔ تَذَرُّعًا وَخِيفًا، دو آداب ہیں ذکر الہی کے جو بیان کی جا رہے ہیں، تضرع گر گڑا کر، تضرع کے ساتھ رو رو کے اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی یاد وہ مستحضر ہے۔ وَخِيفًا، اور خوف سے، یعنی یہ خوف کا عنصر بھی ہے کہ جو کہ ڈر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ اندر موجود ہو۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور آواز کو بلند کیے بغیر، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ یعنی اکثر جو بھی دعائیں مسنون ہمیں ملتی ہیں وہ خفیہ ملتی ہیں، سورہ اعراف میں بھی یہ دعا کے جو بھی آداب ہیں اس میں خفیہ کا لفظ آیا، یعنی اکیلے میں، تنہائی میں دعائیں، جو اجتماعی دعائیں وہ بہت کم ہیں، لیکن جو اصل دعائیں وہ تو تنہائی میں ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ بغیر آواز کو بلند کی، جس طرح سے اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا، صحابہ کرام کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، تو بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، تلاوت کی آواز آ رہی تھی، بڑی زوردار آواز آ رہی تھی، صدیق اکبر کے گھر گئے تو وہاں تلاوت ذرا مدھم آواز میں کی جا رہی تھی، تو اگلی صبح دونوں آئے ہیں تو پوچھا حضرت صدیق اکبر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ تلاوت کل فرما رہے تھے، میں نے سنا آپ کی تلاوت، آپ کی آواز بڑی مدھم تھی، تو فرمایا کہ میں اللہ کو سنا رہا تھا، لہٰذا اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ اونچی یا کم آواز، اس نے سن لی۔ حضرت عمر سے پوچھا اچھا آپ کی آواز کیوں بلند تھی؟ کہا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے تلقین فرمایا کہ حضرت عمر آپ ذرا اپنی آواز کو تھوڑا کم کر لیجئے، اور صدیق اکبر آپ ذرا اپنی آواز کو تھوڑا بلند کر لیجئے۔ یہ ہے اعتدال، کہ جو کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ودون الجہر من القول، آواز کو بلند کیے بغیر، بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ لہذا یہ ہے کہ جو بھی اذکار مسنونہ ہیں، ادعیہ معصورہ ہیں، جو کہ دعائیں اللہ کے رسول سے معمولات زندگی میں ہمیں ملتی ہیں، وہ صبح کی بھی ہیں، شام کی بھی ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ یہ مخصوص اوقات کے اعتبار سے بھی صبح اور شام بولا جاتا ہے، اور پھر یہ صبح و شام بولا جاتا ہے کہ یعنی ہر وقت۔ صبح و شام کا مطلب کیا ہے؟ استعارے کے طور پر، کہ ہر وقت تم اللہ کے ذکر میں رہو، اور یہ ہے کہ اس کی تسبیح بیان کرو۔ ولا تکم من الغافلین، اور دیکھو غافلین میں سے مت ہو جانا، غفلت اختیار کرنے والوں میں سے مت ہو جانا، کیونکہ جیسے ہی انسان ذکر سے پہلو تہی برتتا ہے تو وہ پھر غافلین میں چلا جاتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ومن یاش عن ذکر رحمان نقیز لہ شیطانا وکان لہ قرین، جیسے انسان اللہ کے ذکر سے ہٹتا ہے تو شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس کا ساجی بن جاتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ ولا تکم من الغافلین، اور تم غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ اب آخر میں بڑی اہم ہدایات ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہیں، کہ ان الذین عند ربک، اور بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ یہ، جن کو قرب الہی نصیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ یہ قرب الہی ہم سب کو نصیب فرمائے، تو ان کی روش کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی وہ پوری زندگی اللہ کے بندے بننے میں کوئی انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ یعنی جس طرح سے آج تو گردن میں سریے آ جاتے ہیں، آج تو کس طرح سے یہ جو گمراہی کے باتیں ابھی اوپر وہ بیان کی گئیں، کہ یہ جو شیطان صفت انسان ہے، یہ گمراہی کی طرف کھینچ رہے ہوتے، لہٰذا یہ ہے کہ حقوق کے نام پر فلاں فلاں نام پر کس طرح سے ہم گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور شیطان اپنا تر نوالا جو ہے وہ ہمیں بنا لیتا ہے. آج تو کیفیت وہی ہے کہ بڑے وسوق سے دنیا یعنی ہمیں دھوکہ دیتی ہے, بڑے وسوق سے دنیا ہمیں دھوکہ دیتی ہے اور بڑے خلوص سے ہم اسے یعنی قبول کرتے ہیں, اس کا اعتبار کرتے ہیں. لہذا یہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے, وہ یو سب بے ہونا اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں, وہ لہو یسجدون اور وہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں, یعنی سجدہ نماز میں بھی اور یہی اپنے آپ کو جھکا دینا یہ پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے اپنے بندوں سے. اللہ تعالیٰ یہ صفات کا حامل ہمیں بنائے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا سجدہ ہے کہ جو کہ آیت سجدہ وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ آیت سجدہ اسی طرح کی یہ پورے قرآن مجید میں 14 آیتیں ہیں. آج یہ پہلی آیت آئی آیت سجدہ, 14 آیتیں کل ہیں کہ جس میں یہ 14 سجدے یہ ہم پر واجب ہیں. اس کے حوالے سے جو بھی آداب ہیں وہ نوٹ کر لیں, انشاءاللہ دعا کے بعد ہم سجدہ بھی کریں گے جو بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے سماعت کر لی, کہ یہ جو سجدے 14 ہیں یہ واجب سجدے ہیں اور ایک نشست میں ایک ہی سجدہ ہے کہ جو کہ واجب ہوتا. جس طرح سے ایک ہماری یہ مجلس ہے, لہذا یہ ہماری مجلس میں اب چاہے 10 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے کیونکہ مجلس ایک ہی ہے تو سجدہ کتنا ہوگا, وہ ایک ہی سجدہ ہوگا. ہاں اگر کوئی دوسری مجلس ہو جائے اس میں کوئی آیت سجدہ ہے یہی والی تو پھر دوبارہ سے سجدہ وہ کرنا ہوگا. جس طرح سے نماز تراویح میں دور تجم قرآن کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ سجدے کیے جاتے ہیں, ایک یعنی جب قاری صاحب پڑھتے ہیں اور ایک جو ترجمہ کرنے والا ہے. اچھا اسی طرح یہ سجدہ یعنی اس میں وہی سارے لوازم ہیں کہ جو کہ نماز کے لیے, یعنی قبلہ رخ ہو کے با وضو ہو کے اور یہ ہے کہ یہ سجدہ کیا جائے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اور پھر جو ہے وہ سجدے میں جائے جائیں, یہ ضروری نہیں ہے. آپ اگر بیٹھے ہوئے قبلہ رخ ہو جائیں اور سجدے میں جائیں, تسبیحات پڑھیں اور بس اٹھ کھڑے ہوں, سلام پھیرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ وہی جو نماز کے آداب ہیں سجدے کے حوالے سے وہی اس آیت سجدہ کے حوالے سے بھی ہیں. لہٰذا انشاءاللہ ہم یہ سجدہ بھی کریں گے دعا کے بعد اور یہ 13 سجدے انشاءاللہ پھر آج کے بعد مزید جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ اوصاف نیک لوگوں کے متقین کے ہمارے سامنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنانے کی توفیق دے, اور جو بھی ناہنجار لوگ ہیں نافرمان کفار کی جو بھی روش ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.